الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد الأمين. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم, بسم الله الرحمن الرحيم. خواتین و حضرات, مذہب کا بنیادی مقدمہ جو اسے غیر مذہبی فکر سے الگ کر دیتا ہے وہ یہ ہے کہ یہ عالم ایک دن ختم ہو جائے گا اور اس کا پروردگار عمل صالح کی بنیاد پر ایک یوم حساب برپا کرے گا. اس یوم حساب میں جو لوگ کامیاب ہوں گے ان کے لیے سرفرازی, فوز و فلاح اور جنت کی ابدی بادشاہی ہے, اور جو لوگ ناکام ہو جائیں گے ان کے لیے ہمیشہ کا خسران اور جہنم کی سزا ہے. یہ وہ بنیادی بات ہے جس کو آدمی مان لیتا ہے تو وہ مذہب کے دائرے میں آ جاتا ہے, اور وہ اس کا انکار کر دیتا ہے یا اس سے گریز کا رویہ اختیار کرتا ہے تو اس دائرے سے نکل جاتا ہے. یہی وہ بنیادی حقیقت ہے جس کی بنیاد پر مذہب کی ساری دعوت کھڑی ہے. اس دنیا میں جب سے انسان آیا ہے کشمکش کا اصل میدان یہی ہے, یعنی آدمی اسی دنیا کو ایک آخری چیز مان کر جی رہا ہے یا اس دنیا کو مزرعہ آخرت مان کر جی رہا ہے. اس حقیقت کا اعتراف اور اقرار کر کے زندگی بسر کر رہا ہے کہ اسے ایک دن ایک پروردگار کے حضور میں پیش ہونا ہے یا اس سے بے نیاز ہو کر جی رہا ہے. اس بنیادی مقدمے کے لیے یوں تو انسان کی فطرت میں بھی بڑی رہنمائی ہے, انفس و آفاق میں بھی بڑی رہنمائی ہے. انسان کی عقل بھی اگر زندہ اور بیدار ہو تو وہ اس معاملے میں غلطی نہیں کھاتی, لیکن انسان کی دوسری تمام صفات کے ساتھ ایک بڑی صفت یہ ہے کہ جس طرح قرآن نے کہا کہ اکثر شئن جدلا, وہ بڑا جھگڑالو واقع ہوا ہے. جب وہ کسی چیز کا انکار کرنا چاہتا ہے تو پھر بڑے عذر تراش لیتا ہے. چنانچہ انسان کی اس خاص صفت کو پیش نظر رکھتے ہوئے اللہ تعالیٰ یاد دہانی اور تذکیر کا طریقہ تو اختیار کرتے ہی ہے, اتمام حجت کا طریقہ بھی اختیار کرتے ہیں. اتمام حجت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ بات کو اس طرح سے واضح کر دیا جائے کہ اس میں پھر کسی سلیم طبع آدمی کے لیے انکار کی گنجائش باقی نہ رہے. یہ جو مذہب کا بنیادی مقدمہ ہے اس کا اگر تجزیہ کیجئے تو ظاہر ہے کہ اس میں ایک طرف یہ چیز شامل ہے کہ اس کائنات کا ایک خالق ہے جس نے اس کو بنایا ہے, جس نے اس کو اس صورت میں تشکیل دیا ہے, جس کا ذہن اس کے پیچھے کار فرما ہے, جس کا ارادہ اس کے پیچھے کار فرما ہے, جس کی حکمت اس کے پیچھے کار فرما ہے, جس کی تدبیر اس کے پیچھے کار فرما ہے. دوسری جانب یہ ہے کہ بہرحال یہ حتمی دنیا نہیں ہے, اس کو ایک مقصد, ایک غایت, ایک منزل تک پہنچنا ہے, اور وہ مقصد اور وہ غایت اور وہ منزل آخرت ہے. اور اس میں جو درمیان کی چیز ہے وہ ظاہر ہے کہ عمل صالح اور عمل غیر صالح کا شعور ہے, کیونکہ سارا مقدمہ اسی کی بنیاد پر قائم ہونا ہے. قرآن مجید نے ایک مقام پر تمام اس زمانے میں موجود مذاہب کا ذکر کر کے یہ کہا کہ کسی خاص گروہ کی بنیاد پر اللہ تعالیٰ کے ہاں نجات یا عدم نجات کا فیصلہ نہیں ہوگا, بلکہ اس فیصلے کی بنیاد انہی تین بنیادی چیزوں پر ہے. یعنی اس پر کہ آدمی نے اس کائنات کے خالق کو مان لیا, اس پر کہ اس نے آخرت کو ایک حقیقت کی حیثیت سے تسلیم کر لیا, اور اس کو کہ وہ اس کے لیے نیک عمل کرنے کے لیے تیار ہو. یعنی ایسا ہو سکتا ہے کہ آدمی اللہ تعالیٰ کو بھی مانتا ہو, آخرت کو بھی مانتا ہو, لیکن آخرت میں پیشی اور جواب دہی کی بنیاد عمل صالح کو نہ سمجھتا ہو. تو یہ چیز بھی اگر ہو جائے تو وہ ساری اسکیم ختم ہو جاتی ہے, جس پر اس کائنات کا نظام اس کے پروردگار نے استوار کیا ہے. تو یہ جو تینوں بنیادی حقیقتیں ہیں, یعنی جس پر گویا سارا کا سارا مذہب کا مقدمہ کھڑا ہے, اس سے متعلق اللہ تعالیٰ نے جس طرح کے بارے عرض کیا, اتمام حجت کا جو طریقہ اختیار کیا, اس کی ایک بڑی خوبی یہ ہے کہ وہ قطع عذر کر دیتا ہے, یعنی اس کے بعد آدمی کے لیے کچھ کہنے بات کرنے کی گنجائش باقی نہیں رہتی, معاملہ حتمی طور پر طے ہو جاتا ہے. یہ معلوم ہو جاتا ہے کہ یہ ایک ایسی حقیقت ہے جس سے گریز اور فرار کا راستہ اختیار نہیں کیا جا سکتا. یہ اتمام حجت اللہ پروردگار عالم نے جس طریقے سے کیا, اس طریقے کی کچھ تفصیل میں آج کرنا چاہتا ہوں. یعنی اللہ تعالیٰ نے یوں تو انسان کے لیے جس طرح کے میں نے عرض کیا رہنمائی کے بہت سے ذرائع رکھے ہیں, انف و صافات میں بہت کچھ تذکیر کا سامان رکھا ہے, لیکن اس اتمام حجت کی غرض سے قرآن مجید نے ہم کو یہ بتایا کہ اللہ تعالیٰ ایک خاص طریقہ یہ اختیار کرتے رہے تاریخ میں کہ وہ گاہے گاہے وقتاً فوقتاً آسمان کی عدالت زمین پر لگا دیتے تھے. یعنی یہ بات کہ میرا ہاتھ کار فرما ہے اور میں اس کائنات کا پروردگار ہوں, اور یہ بات کہ میں نے اس دنیا کو جزا و سزا کے اصول پر بنایا ہے, اس کو ایک دن ایک یوم حساب سے دوچار ہونا ہے, اور آخرت ایک قطعی حقیقت ہے, اور ایک قیامت کبرا واقع ہونی ہے اس پورے کائنات کے لیے, اس مقدمے کو ثابت کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ اتمام حجت کے طریقے پر, یعنی قطع عذر کے طریقے پر, بات کو آخری درجے میں واضح کر دینے کے طریقے کے اوپر وہی عدالت, یعنی جو عدالت وہ قیامت میں لگائیں گے, جس میں وہ تخت جلال پر جلوہ افروز ہوں گے, جس میں ان کے سامنے معاملات پیش ہوں گے اور وہ ان کا فیصلہ سنائیں گے, ایک چھوٹے پیمانے کے اوپر اس دنیا میں لگا دیتے تھے. ظاہر بات ہے کہ پھر اس کے بعد بحث تمہیز کی گنجائش ختم ہو جاتی ہے, یعنی جتنی کچھ بھی گفتگو ہو سکتی ہے وہ اسی وقت تک ہو سکتی ہے کہ جب تک کہ ایک مقدمہ انسان کے لیے حصی حیثیت اختیار نہ کر لے. میں نے دیکھ لیا جزا و سزا کو واقع ہوتے, میں نے دیکھ لیا اس عالم کے پروردگار کو عدالت لگائے ہوئے, اور میں نے دیکھ لیا کہ وہ یہ فیصلہ سنا رہے ہیں, اور فیصلہ میری آنکھوں کے سامنے آ گیا. تو یہ تو صحیح ہے کہ اپنی ذات سے جو پردہ وہ اٹھائیں گے قیامت میں وہ نہیں اٹھاتے, لیکن اس سے ادھر ادھر جو کچھ بھی ممکن ہوتا ہے وہ اس دنیا کے اندر کر دیتے ہیں. چنانچہ قرآن مجید نے بڑی تفصیل کے ساتھ یہ بیان کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے لیے یہ طریقہ اختیار کرتے رہے کہ وہ اپنے کسی پیغمبر کو کسی ایک قوم کا انتخاب کر کے اس میں مبعوث کر دیتے تھے, یعنی کسی قوم کا انتخاب اس عدالت کے لیے, اس قیامت صغرا کے لیے, تاکہ یہ ایک حصی واقعہ بن جائے, اس کے نتیجے میں اللہ کی حجت پوری ہو جائے, کسی انسان کے لیے فلسفیانہ مشغافیوں کی اور بحث و تمہیز کی گنجائش باقی نہ رہے. وہ اس عدالت کو اس زمین پر برپا کرتے, اس طرح برپا کرتے کہ کسی بستی میں کسی قوم میں اللہ تعالیٰ اپنا پیغمبر بھیج دیتے. اس پیغمبر کو بھیج دینے کے بعد وہ اس قوم کے سامنے وہ سارے حقائق رکھ دیتے جن کی بنیاد پر قیامت میں فیصلہ ہونا ہے. یعنی پیغمبر آ کے وہی دعوت ان کے سامنے رکھ دیتا کہ یہ کائنات ایک خداوند کی بنائی ہوئی ہے, وہ خداوند اس سے بے تعلق نہیں ہو گیا, وہ اس کا نظم نسق اب بھی سنبھالے ہوئے ہیں, وہ اس کے عرش حکومت پر متمکن ہے, وہ اس کا نظام چلا رہا ہے, اور وہ اب بھی تمہارے تمام اعمال کو دیکھ رہا ہے. اس بستی کے لیے یا اس قوم کے لیے اس نے ایک نمونے کی عدالت برپا کر دی ہے, تم اب اس عدالت کے سامنے ایک مجرم کی حیثیت سے بلا لیے گئے ہو. اس سے قبل کہ تمہیں سزا سنائی جائے تم اس سے بچنے کا سامان کر لو. چنانچہ اللہ تعالیٰ کے تصور کو بھی وہ پیغمبر واضح کرتے, اللہ تعالیٰ نے جو عدالت قیامت کے بعد برپا کرنی ہے اس کے اصول اور ضوابط بھی بتاتے, اس کے بارے میں جو بھی اشکالات اور اعتراضات ہوتے ان کو رفع کرتے, اور ایک مدت تک اپنی قوم کے سامنے یہ دعوت رکھتے. اس کے ساتھ ہی یہ بات بھی بتا دیتے کہ یہ خدا کی عدالت ہے جو لگی ہوئی ہے, ہم کوئی سائل کی درخواست لے کر نہیں آئے, ہماری حیثیت عام دائی کی نہیں ہے, ہم خدا کی عدالت کے نمائندے کی حیثیت سے یہاں کھڑے ہیں, اور اللہ تعالیٰ کا پیغام پہنچا کر یہ بتانا چاہتے ہیں کہ یہ جو عدالت جس کی ہم خبر دے رہے ہیں, یہ جو قیامت کبرا جس پر ایمان لانے کی ہم دعوت دے رہے ہیں, یہ اس زمین کے اوپر برپا ہو جائے گی, اور تم اپنی آنکھوں سے دیکھ لو گے کہ اللہ تعالیٰ کی یہ عدالت اپنا فیصلہ سنائے گی, اور یہ فیصلہ ہم تم پر نافذ کریں گے. یعنی پیغمبر یہ بات پوری وضاحت کے ساتھ بیان کر دیتے. جب وہ اس بات کو بیان کر دیتے تو اس کے بعد ظاہر ہے کہ ایک وقت گزرتا, اور جب یہ وقت گزرتا تو اس کے بعد وہ آخری مرحلہ آ جاتا کہ جس مرحلے کے بعد اللہ تعالیٰ فیصلہ سنا دیتے ہیں. یعنی جو دنیا کے اندر ایک لمبے عرصے میں کام ہو رہا ہے, دعوت بھی پیش کی جا رہی ہے, حقائق واضح بھی کیے جا رہے ہیں, لیکن گرفت کا معاملہ قومی سطح پر یا گرفت کا معاملہ پوری انسانیت کی سطح پر جیسے قیامت میں ہونا ہے وہ اس طرح نہیں ہوتا. اس چھوٹی سی بستی میں اللہ تعالیٰ کی عدالت اپنا فیصلہ سناتی, اور پھر اس کے بعد بالکل اسی طریقے سے ساری کی ساری مخاطبین کی جماعت کو, یعنی جن میں پیغمبر آتا, ان کو ایسے ہی چھانٹ لیا جاتا جس طریقے سے قیامت میں ان کو چھانٹ لیا جائے گا. یعنی وہ لوگ الگ کر لیے جاتے جن کو قرآن مجید اصحاب الیمین کہتا ہے, وہ لوگ الگ کر لیے جاتے جن کو قرآن مجید الصادقون کہتا ہے, وہ لوگ الگ کر لیے جاتے ہیں کہ جو کسی حد تک ضعفاء میں یا منافقین میں آتے ہیں, وہ لوگ الگ کر لیے جاتے جو معاندین کی صف میں قیامت میں کھڑے ہوں گے, وہ لوگ الگ کر لیے جاتے کہ جو اپنی غفلت کی وجہ سے حق سے گریز کرتے ہیں, وہ لوگ بھی سامنے آ جاتے ہیں کہ جو کسی حد تک انتظار کی کیفیت میں ہوتے ہیں کہ دیکھیے کیا فیصلہ ہوتا ہے. تو یہ یوں سمجھ لیجئے کہ جس کو قرآن مجید کہتا ہے نا کہ اس دن تم سب کے سب گروہ در گروہ ہو جاؤ گے, اور یہ جو گروہ بندی ہے, یہ جماعت بندی ہے, یہ قیامت میں تمہارے اخلاق, کردار اور تمہاری سیرت اور عمل صالح اور غیر صالح کی بنیاد پر ہوگی. یہی بالکل صورتحال برپا کر دی جاتی, بالکل الگ کر کے بتا دیا جاتا کہ دیکھیے یہ یہاں کھڑا ہے آدمی, یہ یہاں کھڑا ہے آدمی, یہ جماعت یہاں کھڑی ہے, لیکن قومی سطح پر, یعنی پوری کی پوری قوم کے لیے. اس کو واضح کر دینے کے بعد پھر اللہ تعالیٰ اپنا فیصلہ سناتے, اور اس فیصلے کو قرآن مجید نے جگہ جگہ یہ بیان کیا ہے کہ وہ اس طرح صادر ہوتا کہ اس میں وہ لوگ کہ جو جس طرح کے قرآن نے اصول بیان کیا ہے, شرک ہی کو اپنے دین کی حیثیت سے اختیار کیے ہوتے, اتمام حجت کے باوجود نہ مانتے, ان کے لیے موت کا فیصلہ ہو جاتا. یعنی آپ اندازہ کیجئے کہ اللہ تعالیٰ کی عدالت جو باہر کوئی لاؤ لشکر لے کر نہیں آئی, جس کے پاس کوئی فوج کوئی پولیس نہیں ہوتی تھی, وہ ایک پیغمبر کے ذریعے سے اس جگہ پر پہنچا دیتی معاملے کو, اور پھر یہ فیصلہ صادر ہو جاتا, اور اللہ تعالیٰ اس قوم کے لیے موت کا فیصلہ صادر کر دیتے. وہ لوگ کہ جن کو اللہ نے سرفرازی عطا فرمانی ہوتی, ان کو لازمن نجات دے دی جاتی, وہ اس عذاب سے بچا لیے جاتے, اور ان کو عذاب سے بچا لینے کے بعد جو کچھ بھی زمین بچتی اس کا اقتدار ان کو سرفرازی کے مقام پر فائز کر کے ان کو منتقل کر دیا جاتا. یعنی یہ دونوں فیصلے ہو جاتے, اور جن لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے کچھ تھوڑی بہت تنبیہ کرنی یا سزا دینی ہوتی, ان کا معاملہ بھی اسی طرح سے واضح کرنے کے بعد یا سزا دینے کے بعد وہ سرفرازی کے مقام پر فائز ہوتے, یا پھر یہ ہے کہ اپنے غلط رویے کی وجہ سے معاندینی کے انجام کو پہنچ جاتے. قرآن مجید نے جگہ جگہ یہ جو قیامت صغری برپا ہوتی رہی اس کی تاریخ سنائی ہے, یہ بتایا ہے کہ یہ کیسے برپا ہوتی تھی, اس میں اللہ تعالیٰ کیا معاملہ کرتے تھے, کسی قوم کی طرف اللہ کے جو پیغمبر آتے تھے تو وہ کس طرح اس نتیجے تک اس کو پہنچا دیتے تھے, کس طرح سے یہ عدالت ایک حتمی اور قطعی حجت بن جاتی تھی. قرآن مجید میں یوں تو بہت سے مقامات پر اس کو بیان کیا گیا ہے, اور یہ بتایا گیا ہے کہ اس طرح سے یہ عدالت برپا ہوتی, اس طرح فیصلہ سناتی, اور اس کی بڑی تفصیلات ہیں قرآن مجید میں, اور پوری کی پوری جو عربوں کے لیے معلوم تاریخ تھی اس کے اہم واقعات قرآن نے لوگوں کے سامنے رکھ دیے ہیں, اور بڑی تفصیل سے بتا دیا ہے کہ یہ سارا فیصلہ کیسے صادر ہوا. اس کی ایک بہت ہی عمدہ تصویر ہمارے سامنے قرآن مجید کی سورہ قمر میں آتی ہے. سورہ قمر قرآن مجید کی متوسط صورتوں میں سے ہے, اس میں اصلاً یہی مقدمہ زیر بحث آیا ہے, اور یہ بتایا گیا ہے کہ انسان کے ساتھ یہ معاملہ اللہ تعالیٰ نے کیوں کیا, وہ کیسے حقائق سے گریز کرتا ہے, کس طرح انفس و افاق کی یاد دہانی کو نظر انداز کرتا ہے, بڑی سے بڑی نشانی بھی سامنے آ جائے تو کس طرح اسے ماننے کے لیے تیار نہیں ہوتا, اور پھر یہ بتایا ہے کہ ہم اس کے سامنے یہ عدالت لگا کے کس طرح اپنی ذات کے بارے میں بھی اور اس انجام کے بارے میں بھی جو پوری کی پوری انسانیت کا ہونے والا ہے ایک قطعی حجت پیش کر دیتے تھے, اور یہ قطعی حجت تاریخ میں ہم نے بارہا پیش کی. اگر اس روایت کو بان لیا جائے جس پہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تعداد بتائی ہے, تو گویا انسانی تاریخ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے کوئی 312-313 دفعہ یہ قیامت اللہ تعالیٰ نے برپا کر دی. اس کی ایک جھلک ذرا اہم واقعات کے اعتبار سے بہت اختصار کے ساتھ اس سورہ میں دکھائی گئی ہے. اس سورہ کو آپ پڑھیے تو یہاں شروع ہوتی ہے کہ اقتربت الساعت وانشق القمر, یعنی قیامت ایک واقعے کی حیثیت سے قریب آ گئی, اور اس کی نشانی یہ ہے کہ تم نے اپنی آنکھوں کے سامنے سے چاند کو ٹوٹتے ہوئے دیکھ لیا. وہی یرو آئے تو یورزو وہ یقولو سحر مستمر, اور ان لوگوں کا حال یہ ہے کہ یہ کوئی بڑی سے بڑی نشانی بھی دیکھ لیں تو اعراض کرتے ہیں، گریز کا رویہ اختیار کرتے ہیں اور یہ کہہ کے آگے بڑھ جاتے ہیں کہ یہ تو ایک چلتا ہوا جادو ہے۔ وَقَذَّبُوا وَاتَّبَعُوا أَهْوَاءَهُمْ وَكُلُّ أَمْرٍ مُسْتَقِرٌّ، یعنی کوئی بڑی سے بڑی نشانی بھی دیکھی تو اس کو جٹلا دیا، اپنی خواہشوں کی پیروی کی اور اس حقیقت کو سمجھنے کے لیے تیار نہیں ہوئے کہ بہرحال ہر معاملے کو اپنے انجام کو پہنچنا ہے۔ وَلَقَدْ جَاءَهُمْ مِنَ الْأَنْبَاءِ مَا فِيهِ مُزْدَجَرٌ، ایسا نہیں ہوا کہ اس چیز کی خبر ان کو نہیں دی گئی، ان کے پاس اس معاملے میں بڑی واضح خبریں آئیں جن میں ان کے لیے بہت تنبیہ تھی اور یہ اگر سنبھلنا چاہتے تو یہ اس سے عبرت حاصل کر سکتے تھے۔ حکمت بالغۃ فما تغنی النذر، یعنی جو کچھ ہم نے کیا اور جس طریقے سے دعوت دی اس میں ایسی حکمت تھی کہ جو دلوں تک پہنچتی تھی، لیکن ان سب یاد دہانیوں نے، اس انذار نے کیا فائدہ دیا؟ فتول عنہم، فرمایا کہ اب آپ ان سے اعراض کر لیں، یعنی یہ جو اب تک کا معاملہ تھا وہ گویا تفصیل سے بتا دیا گیا کہ وہ ان دلائل کا تھا کہ جو دلائل بھارت قطع عذر نہیں کرتے، اتمام حجت تک نہیں پہنچتے، لیکن فرمایا کہ یہ لوگ اس کے باوجود بات سننے کے لیے تیار نہیں ہوئے تو ان سے گریز کیجئے۔ یوم یدود دائی الا شیء نکر، ان کے معاملے کو اب اس دن کے لیے چھوڑ دیجئے جب پکارنے والا ایک ایسی چیز کے لیے پکارے گا جسے یہ پسند نہیں کرتے۔ خشان ابصارہم یخرجون من الاجداث کانہم جراد منتشر، اس دن یہ نظریں جھکائے ہوئے اپنی قبروں سے نکلیں گے اس طرح جیسے کہ ٹڈی دل ہوتا ہے، جیسے پھیلی ہوئی ٹڈیوں کا لشکر نکل کھڑا ہوتا ہے، ایسے ہی نکلیں گے۔ محتین الدائی، یعنی آج تو پکارنے والے کی پکار نہیں سنتے لیکن اس دن پکارنے والے کے سامنے بالکل سرنگو ہوں گے۔ یقول الکافرون ھذا یوم نصر، تب یہ کہیں گے کہ یہ تو بڑا کٹھن دن آ گیا۔ یہ اصل دعوت ہے، یعنی اس میں ظاہر ہے کہ خداوند کا اپنا وجود ہے، ان کی ذات والا صفات ہے، پھر اس کے بعد قیامت کی خبر ہے، اس کے بارے میں جو کچھ اللہ تعالیٰ نے بتانا ہے وہ بتایا گیا اور انسانی رویے ہیں جو سامنے آتے ہیں۔ ان کے بعد پھر یہ بتایا ہے کہ دیکھیے یہ لوگ آج بھی ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں، یہ اس سے پہلے بھی یہی رویہ اختیار کرتے رہے ہیں۔ دوسری جگہوں پر قرآن نے وضاحت کی ہے کہ ایسا کچھ معاملہ ہوتا ہے انسانوں کا کہ بار بار ایک حقیقت کو آخری درجے میں دیکھ لینے کے بعد بھی وہ اس سے انکار اور گریز کا رویہ اختیار کرتے ہیں۔ تو اب یہ بتایا گیا کہ ہم نے کس طریقے سے وہ قیامت جس کو ہم منوانا چاہتے ہیں، وہ خداوند جس پر ایمان کی ہم دعوت دیتے ہیں اور وہ اعمال صالحہ جن کی بنیاد پر فیصلہ ہونا ہے، کیسے ہم نے اس کو ایک قیامت صغرا کی صورت میں اس دنیا میں برپا کیا۔ چنانچہ اس کی بڑی بڑی مثالیں اس سورہ میں بیان ہوئی ہیں، دوسرے مقامات پر ان کی تفصیل کی گئی ہے۔ فرمایا کذبت قبلہم قوم نوح فکذبوا عبدنا وقالوا مجنون وازدجر، کہ ان سے پہلے یہ واقعہ نوح کے ساتھ پیش آیا، ہم نے اپنے پیغمبر کو بھیجا۔ سورہ نوح کو آپ پڑھیے تو اس میں بڑی تفصیل سے بتایا گیا ہے کہ انہوں نے ہر پہلو سے دعوت پیش کی، قوم کے لوگ ماننے کے لیے تیار نہیں ہوئے۔ انہوں نے یہ بتا دیا کہ میں قیامت صغرا کا نقیب بن کر آیا ہوں، اس زمین پر میں یہ قیامت برپا کر کے اس کی دلیل حصی طور پر تمہارے سامنے پیش کر دوں گا کہ اس کائنات کا ایک خداوند ہے اور وہ اس کائنات کو ایک انجام تک پہنچائے گا، لیکن قوم کے لوگ ماننے کے لیے تیار نہیں ہوئے اور انہوں نے اپنے رویے سے 950 سال کی جدوجہد کے باوجود یہ بات ثابت کر دی کہ اب ان کی اولاد میں سے بھی کسی خیر کی توقع نہیں ہے۔ ہٹ درمی ضد اور اناد کے ساتھ جب وہ کھڑے ہو گئے تو قرآن مجید اس کو بیان کرتا ہے فکذبوا عبدنا، یعنی ہمارا بندہ قیامت کا نقیب بن کے کھڑا ہوا، اس نے ان کو بتا دیا کہ میں تمہارا فیصلہ کر کے جاؤں گا اور میں تمہیں خدا کی عدالت زمین پر لگی ہوئی دکھا کر جاؤں گا، لیکن وہ اس کی تکذیب سے باز نہیں آئے، انہوں نے اس کو جھٹلا دیا۔ وقالوا مجنون، اور انہوں نے کہا کہ یہ تو کوئی خطی ہے، معلوم ہوتا ہے کہ عجیب و غریب قسم کی باتیں سنا رہا ہے، اور ہمارے اس بندے کو جھٹک دیا گیا۔ فدعا ربہ انی مغلوب فانتصر، یہاں تک کہ پھر اس نے اپنے پروردگار کو پکارا کہ اے میرے مالک اب تو میں مغلوب ہو گیا، یعنی یہ لوگ میری بات سننے ماننے کے لیے تیار نہیں ہے، جو کچھ مجھے کہنا تھا میں نے کہہ دیا، اب تو آسمان سے اتر اور اپنی عدالت کا فیصلہ سنا اور میری مدد کر۔ فرمایا پھر کیا ہوا؟ پھر عدالت کا فیصلہ صادر ہوا۔ ففتحنا ابواب السماء بماء منہمر، پھر ہم نے چھاجوں برستے ہوئے پانی کے ساتھ آسمان کے دروازے کھول دیے۔ وفجرنا الارض عیونا فالتقى الماء على امر قد قدر، اور ہم نے زمین کو حکم دیا اور وہ چشمے چشمے ہو گئی اور پانی اس جگہ پر پہنچ گیا جو ہم نے اس کے لیے مقرر کر دیا تھا کہ وہاں پہنچے۔ اور اس کے ساتھ ہم نے کیا کیا؟ یعنی چونکہ ظاہر ہے کہ جزا بھی ہونی ہے اور سزا بھی ہونی ہے، وہ حمل نہ ہو اللہ ذات الواہ و دسر، ہم نے اپنے بندے کو ہم نے اپنے بندے کو چند تختوں اور کچھ کیلوں پر اٹھا لیا، تجربے آئے نہ، وہ کیلوں اور تختوں کی بنی ہوئی کشتی بالکل ہماری نگرانی میں اس وقت تیر رہی تھی، جزال لمن کانا کفر، یہ بدلہ تھا اس شخص کا جس کا انکار کر دیا گیا، ولقد ترکناها آیۃ فہل من مدکر، اور پھر اس کے بعد اگلی نسلوں کے لیے ہم نے اس واقعے کو ایک نشانی بنا کر اس کی علامتیں محفوظ کر دی، تو کیا ہے کوئی نصیحت حاصل کرنے والا، فکیف کانا عذابی و نذر، تو تم نے دیکھا کہ کس طرح سے میری قیامت برپا ہوئی، کیسے میں نے مجرموں کو عذاب دیا، اور کس طرح سے میں جس چیز سے خبردار کرتا رہا ہوں انسانوں کو وہ واقع ہوئی، اور فرمایا کہ ولقد یسرنا القرآن للذکر فہل من مدکر، یعنی ہم نے اس قرآن کو یاد دہانی کے لیے بہت موضوع بنا دیا ہے، تو کیا ہے کوئی نصیحت حاصل کرنے والا، یعنی ایک واقعہ سنایا اور پھر اس کے بعد لوگوں کو بتایا کہ اس قرآن سے یاد دہانی حاصل کر لو قبل اس کے کہ یہ معاملہ تمہارے ساتھ بھی ہو. پھر دوسری مثال لی، فرمایا کذبت عاد فکیف کان عذابی و نذر، یعنی ایسا ہی معاملہ عاد نے کیا، انہوں نے بھی اسی طرح سے ہماری دعوت کو جھٹلا دیا، تو پھر تم جانتے ہو کہ پھر کس طریقے سے ہمارا عذاب اسی دنیا میں آیا، کیسے فیصلہ صادر ہوا اور کیسے ہمارے انذار نے اپنے نتائج دکھائے، کیسے ہوا، انا ارسلنا علیہم ریحا صرصرا فی یوم نحس مستمر، ان کے اوپر ہم نے پانی کا عذاب بھیجا تھا، ان پر ہم نے باد سرسر چلا دی، اور یہ ایک ایسے دن میں چلی جس کی نحوست تلنے والی نہیں تھی، تنزل الناس کانہم اعجاز نخل منکر، جب یہ فیصلہ صادر ہوا تو یہ جو باد سرسر تھی یہ ایسے انسانوں کو اکھاڑ کر پھینک رہی تھی جس طرح کے کھجور کے کھوکھلے تنے ہوں، فکیف کان عذابی و نذر، پھر بتاؤ کہ کیسا تھا میرا عذاب اور کیسا ہوا میرے انذار کا نتیجہ، ولقد یسرنا القرآن للذکر فہل من مدکر، تو ہم نے قرآن کو نصیحت کے لیے آسان ذریعہ بنا دیا ہے، تو کیا ہے کوئی نصیحت حاصل کرنے والا، یہ دو واقعات. اس کے بعد سمود کا واقعہ سنایا ہے، پھر اس کے بعد قرآن مجید نے قوم لوط کے بارے میں اسی قیامت کے برپا ہونے کی داستان اس سورہ میں سنائی ہے، اور پھر آخر میں آل فرعون کے بارے میں بتایا ہے کہ کیسے ان کے معاملے میں بھی یہ فیصلہ اسی طرح صادر ہوا اور یہ قیامت اس طرح برپا ہوئی. اور بھائی یہ جن جن کے لیے برپا ہوئی انہوں نے سب نے تزبو میں آیات نا کلحا فاخذنہم اخذ عزیز مقتدر، ان سب نے ہماری نشانیوں کو جھٹلا دیا اور پھر ہم نے ان کو اسی دنیا کے اندر اپنی عدالت کے فیصلے کے مطابق پکڑا جس طرح کے کوئی مقتدر اور قوی بادشاہ پکڑا کرتا ہے. یہ ساری داستان سنانے کے بعد اب رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو منکرین تھے ان کی طرف توجہ فرما کے کہا کہ کفارکم خیر من اولائکم، کیا تمہارا انکار کرنے والے ان سے بہتر ہیں، ام لکم براتم فی الزبر، یا ان کے لیے پہلے صحیفوں میں کوئی برات نامہ لکھا ہوا ہے کہ ان کے ساتھ وہ معاملہ نہیں ہوگا، ام یقولون نحن جمیع منتصر، یا ان کا خیال یہ ہے کہ یہ ایسی جمعیت ہے کہ جس کو شکست نہیں دی جا سکتی، تو سن لو کہ ان کے ساتھ بھی یہی معاملہ ہوگا، یعنی یہ عدالت ان کے لیے بھی لگ گئی ہے. یہ معلوم ہے کہ یہ سورہ جو ہے یہ مکے کے زمانے میں ان کے سامنے یہ ساری داستان بیان کر کے انہیں بتا رہی ہے کہ یہ اب تمہارے لیے بھی لگ گئی ہے عدالت. یہ جو عدالت ہے جس کی میں نے آپ کو تفصیل سنائی ہے، جس کے واقعات قرآن نے بیان کیے ہیں، یہ انسانی تاریخ میں اس سے پہلے لگی تو بہرحال اس زمانے کے لوگ بہت کچھ اس سے واقف تھے، لیکن یہ معلوم تاریخ میں آخری مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت میں لگی، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بعثت ہوئی تو سرزمین عرب میں یہ عدالت لگا دی گئی. یہ عدالت جب لگائی گئی تو یہ دیکھیے اس کا وہ حصہ میں نے آپ کے سامنے رکھا ہے کہ یہ پہلے تو بتا دیا گیا کہ یہ اس سے پہلے بھی لگ چکی ہے، اس سے پہلے بھی اس کے مطابق اللہ تعالیٰ کا فیصلہ صادر ہوا ہے. یہ بتا دینے کے بعد اب یہ کہا گیا کہ ان کے لیے بھی ایسے ہی یہ فیصلہ صادر ہوگا، اور یہ اللہ تعالیٰ کے اس فیصلے کے مقابلے میں اپنی کسی جمعیت کی بنیاد پر جیت نہ سکیں گے، ان کے لیے سیحزم الجمع ویولون الدبر، اس جمعیت کو ان قریب لازمن شکست ہو جائے گی اور یہ پیٹ پھیر کر بھاگ رہی ہوگی، اس کے لیے بچنے کا کوئی راستہ نہیں ہوگا، یعنی یہ عدالت اپنا فیصلہ سنائے گی. اس فیصلے کی تاریخ اور اس فیصلے کی سرگزشت در حقیقت قرآن مجید ہے. اس وجہ سے اب قیامت تک کے لیے قرآن مجید کا معاملہ صرف اتنا ہی نہیں ہے کہ وہ انسانوں کے لیے ایک ہدایت کی کتاب ہے یا قانون اور حکمت ان کے سامنے واضح کرتی ہے، بلکہ اصلا وہ کتاب اس قیامت صغرا کی سرگزشت ہے، یعنی خدا کی عدالت جو رسالت باب صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے نتیجے میں آخری مرتبہ اس دنیا میں لگی اور جس میں اللہ تعالیٰ نے اپنا فیصلہ سنایا، قرآن اس کی سرگزشت ہے۔ اور چونکہ یہ بالکل ایک تاریخی حقیقت ہے، اس کے معاملے کی نوعیت یہ نہیں ہے کہ یہ کوئی ماضی کی داستان ہے کہ جس داستان کو سنایا جا رہا ہے، بلکہ یہ بالکل ایک مسلمہ تاریخی واقعہ ہے جس کی تمام تفصیلات تاریخ کے سینے میں محفوظ ہیں۔ یہ کوئی ایسا واقعہ نہیں کہ جو تاریخ کے ماقبل دور سے تعلق رکھتا ہو، بلکہ آخری مرتبہ یہ لگا۔ اور آخری مرتبہ جب یہ ایک ایسے زمانے میں لگ گیا کہ اس کی یاد کو قیامت تک کے لیے محفوظ رکھنا ممکن ہو گیا، یہ واقعہ جس طریقے سے پیش آیا اس کی تمام سرگزشت قرآن مجید کی صورت میں ہمیشہ کے لیے محفوظ کر دی گئی، تو پھر اس کے بعد نبوت اور رسالت کے سلسلے کی بھی کوئی ضرورت باقی نہیں رہ گئی۔ یعنی اصلا جس وجہ سے اللہ تعالیٰ اس سلسلے کو قائم رکھے ہوئے تھے وہ آخری درجے میں ختم ہو گیا۔ یہ جو واقعہ پیش آیا ہے، یعنی رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی جو عدالت لگی، اس عدالت میں جس طریقے سے آپ نے تمام مراحل گزارے، جیسے اس میں اللہ تعالیٰ کا فیصلہ صادر ہوا، جس طرح اس میں مختلف گروہوں کو الگ کر کے پروردگار نے سرزمین عرب میں یہ فیصلہ سنا کر اس کو ہمیشہ کے لیے تاریخ کے صفحات میں ثبت کر دیا، میں نے یہ عرض کیا ہے کہ اسی کی سرگزشت کا نام قرآن ہے۔ تو قرآن مجید کو ایک یوں سمجھ لیجئے کہ غیر معمولی طریقے پر آخری درجے کی، اتمام حجت کے درجے کی تاریخی شہادت ہے اس بنیادی مذہبی مقدمے پر کہ اس کائنات کا پروردگار ہے، وہ ایک دن قیامت برپا کرے گا اور اس میں عمل صالح کی بنیاد پر انسانوں کا فیصلہ ہو جائے گا۔ یہ فیصلہ جب ہوا، یعنی اس زمین پر ہوا، چھوٹے پیمانے پر ایک قیامت صغرا کی صورت میں ہوا، بالکل تاریخ کے روشنی میں ہوا، اس فیصلے کو قرآن مجید نے اپنی تمام تفصیلات سمیت محفوظ کیا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ قرآن مجید کو جب اس زاویے سے نہیں دیکھا جاتا تو اس کی بہت سی چیزیں سمجھ میں نہیں آتی۔ اگر آپ یہ دیکھیں کہ وہ اصل میں ایک پیغمبر کے انذار کی سرگزشت ہے، یعنی ایک پیغمبر کی بعثت ہوئی ہے، اس نے یہ قیامت اس زمین کے اوپر سرزمین عرب کے لوگوں کے لیے برپا کی ہے، اس میں انسانوں کے لیے فیصلہ ہوا ہے کہ کون ہے کہ جن کو عذاب سے دوچار ہونا ہے وہ عذاب سے دوچار ہو گئے ہیں، کون ہے جن کو سرفرازی عطا ہونی ہے ان کے لیے سرفرازی کا فیصلہ ہوا، اور وہ سرفرازی کا فیصلہ بھی کم و بیش 1000 سال کے لیے نافذ کر دیا گیا۔ غیر معمولی طریقے پر اس کے نتائج تاریخ کو منتقل کر دیے گئے۔ یہ جو سارا معاملہ ہے، یہ در حقیقت ایک حتمی اور قطعی دلیل ہے اس بات کی کہ عالم کا پروردگار اس عالم میں پوری طرح سے متصرف ہے، اس کے نظام کو چلا رہا ہے، اور اس نے گویا قرآن مجید کی صورت میں اس بات کی ایک حتمی حجت ہمارے سامنے ہمیشہ کے لیے محفوظ کر کے رکھ دی ہے کہ قیامت ہو کر رہے ہیں۔ یعنی یہ ایک قطعی حقیقت ہے، اور اس عالم کا پروردگار جس طریقے سے اس نے سرزمین عرب میں فیصلے سنائے، ایسے ہی ایک دن اس قیامت کبرا کے موقع پر بھی اپنے فیصلے سنائے گا، اسی طریقے سے اس میں سرفرازی کے مستحقین کے لیے سرفرازی کا فیصلہ ہوگا، اور اسی طریقے سے اس میں عذاب کے مستحقین کے لیے عذاب کا فیصلہ ہوگا۔ لوگ کس مقام پر کھڑے ہوں گے اور ان کے لیے کیا فیصلہ ہوگا، اس میں ایک ایک چیز کی تفصیل اس قرآن مجید میں محفوظ کر دی گئی ہے۔ جتنے گروہ ہیں وہ بالکل متعین ہیں، وہ کس طریقے سے الگ الگ کیے گئے ہیں وہ بھی بالکل متعین ہیں۔ سابقین کون تھے، وہ کون تھے کہ جن کو اللہ تعالیٰ نے اصحاب الیمین ہونے کا شرف بخشا، وہ کون تھے جو معنبین کی صف میں کھڑے ہوئے، وہ کون تھے جن کے بارے میں حتمی آخری فیصلہ ہوا، وہ کون تھے جن کے لیے مہلت اور شفاعت کے طریقے کے اوپر کچھ اللہ تعالیٰ نے راستہ نکالا، وہ تمام چیزیں جو ہیں بڑی تفصیل کے ساتھ اس قیامت صغرا سے متعلق اس قرآن مجید میں بیان ہوئی ہے۔ اور یہ جو سرگزشت ہے، یہ جس طرح کہ میں نے عرض کیا کہ ایک حتمی دلیل، حتمی حجت کی حیثیت اختیار کر گئی ہے، میں نے اس میں اس کا پس منظر آپ کو بتایا ہے۔ اس کے بعد میں انشاءاللہ نزیر اگلے لیکچر میں آپ کو یہ بتاؤں گا کہ خود اس قیامت صغرا کی تاریخی تفصیلات کیا ہیں، یعنی وہ کیسے برپا ہوئی، اس میں کیا مراحل پیش آئے، اور پھر وہ کن نتائج تک پہنچی، اور جب وہ ان نتائج تک پہنچی تو کس طریقے سے وہ اس زمین کے اوپر خدا کی آخری شہادت بن گئی، کس طریقے سے آخری شہادت بن گئی، اور پھر اس دوران میں جبکہ وہ قیامت برپا کی جا رہی تھی جو تذکیر اور رسیت کا کام کیا گیا، اس میں کن حقائق کو نمایاں کر کے پیش کیا گیا ذات خداوندی کے بارے میں، قیامت کے بارے میں، اور عمل صالح کی بنیاد پر وہاں ہونے والے فیصلے سے متعلق۔ اقول قولی هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المؤمنين۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ میں سوالوں کا جواب دے رہا ہوں۔ یہ پوچھتے ہیں کہ کیا یہ ضروری نہیں کہ آج آپ نے جس اتمام حجت کا ذکر کیا ہے وہ ہر فرد بشر پر انفرادی طور پر قائم ہو؟ ہر فرد بشر پر انفرادی طور پر وہ قائم تو ہو رہا ہے، لیکن اس کو ہم اپنی آنکھوں کے ساتھ نہیں دیکھ سکتے۔ ایک تو اس کا جو نتیجہ نکلنا ہے وہ ضروری نہیں کہ اس دنیا میں نکلے، وہ بہرحال فرد کی حیثیت سے آخرتی میں نکلے گا. تو اس وجہ سے وہ اتمام حجت جو فرد پر ہو رہا ہے اور جس کے نتائج قیامت میں نکلیں گے وہ خود قیامت کی دلیل نہیں بنتا لوگوں کے لیے، جبکہ جو اتمام حجت پیغمبروں کے ذریعے سے ہوا پھر اس کے نتیجے میں وہ فیصلہ سنایا گیا اسی دنیا کے اندر، ایک گروہ کے لیے سرفرازی کا فیصلہ اور ایک گروہ کے لیے عذاب کا فیصلہ، اور پھر اس میں جو مراحل پیش آئے وہ در حقیقت اللہ تعالیٰ کے وجود کی بھی، قیامت کی بھی، اس میں عمل صالح کی بنیاد پر ہونے والے فیصلے کی بھی، اور پھر ظاہر ہے کہ ضمنی طور پر جو پیغمبر اس کو برپا کرنے کے لیے زمین پر مبعوث ہوئے ان کی صداقت کی بھی قطعی دلیل بن جاتا ہے. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس نے مومنوں کے جان و مال کو جنت کے عوض خرید لیا ہے. نیز یہ کہ اللہ تعالیٰ کو قرض حسنہ دیں، اس کا کیا مطلب ہے؟ جنت کے عوض خرید لیا ہے مطلب یہ ہے کہ آپ کا جان، آپ کی جان، آپ کا مال اور جو کچھ بھی یہاں انسان کو حاصل ہے اس کو وہ اپنی چیز نہ سمجھے، یہ سمجھ لے کہ اس دنیا میں بہرحال وہ جنت کے عوض مرہون ہے. یعنی اگر وہ صحیح طریقے سے خرچ ہوگا تو اس کے صلے میں جنت مل جائے گی، اور اگر وہ صحیح طریقے سے نہیں خرچ کیا جائے گا تو جنت سے آدمی محروم ہو جائے گا، خواہ وہ مال ہے، خواہ وہ جان ہے، خواہ وہ انسان کو ملنے والی کوئی اور چیز ہے. قرض حسنہ اس قرض کو کہا جاتا ہے جو اللہ تعالیٰ کے دین کے لیے دیا جائے. یعنی اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں یوں تو ہر انسان پر انفاق کی ذمہ داری ڈالی ہے، اور اس ذمہ داری کے مطابق لوگ اپنے گھر والوں پر بھی خرچ کرتے ہیں، اپنے اعزاء اقربا پر بھی کرتے ہیں، غریبوں اور مسکینوں اور یتیموں پر بھی کرتے ہیں، اور اپنی دوسری ذمہ داریاں بھی انجام دیتے ہیں. لیکن خدا کے دین کو اگر کسی موقع کے اوپر انفاق کی ضرورت پڑ جائے اور اس کے لیے اپیل کی جائے تو اس کو اللہ تعالیٰ اپنے اوپر قرض قرار دیتے ہیں، اور یہ کہتے ہیں کہ وہ ایک ایسی چیز ہے کہ جس کا صلہ پھر نہیں دوں گا، اس لیے کہ وہ میرے دین کے لیے کیا گیا ہے. ان اللہ اصطفیٰ آدم و نوح و آل ابراہیم و آل عمران علی العالمین، اس آیت کا ترجمہ کیا ہوگا اور اس آیت میں آل ابراہیم کون ہے اور آل عمران کون ہے؟ اس میں بہت سادہ طریقے پر یہ بات بیان کی گئی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سیدنا آدم علیہ السلام کو، سیدنا نوح علیہ السلام کو، ابراہیم کی اولاد کو، ابراہیم کے پیروکاروں کو، اور اسی طریقے سے سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے پیروکاروں کو، ان کی اولاد کو دنیا والوں پر فضیلت دی. یہ بنی اسرائیل کے لیے اللہ تعالیٰ کا جو اصطفیٰ ہے اس کا بیان ہے. یعنی بنی اسرائیل کو، یعنی سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی اولاد کے ایک حصے کو اللہ تعالیٰ نے منتخب کیا دنیا پر اتمام حجت کے لیے، اور کم و بیش 2000 سال تک وہ اس منصب پر فائز رہے، یہاں تک کہ حضرت مسیح علیہ السلام نے آخری مرتبہ اتمام حجت کر کے ان کی معزولی کا فیصلہ سنایا، اس وقت تک وہ اس منصب کے اوپر فائز تھے. اس کے بعد پھر ظاہر ہے کہ یہ بات قرآن مجید میں بھی بتائی ہے کہ سیدنا ابراہیم سے اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا تھا کہ ان کی نسل کے ایک حصے کو یہ سرفرازی پہلے حاصل ہوگی اور ان کی نسل کے دوسرے حصے کو پھر محمد اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے نتیجے میں حاصل ہوگی. تو بنی اسماعیل کو اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اس منصب پر فائز کیا، اور بنی اسماعیل ہی صحابہ کرام کی وہ جمعیت تھی کہ جو شہادت کے منصب پر فائز ہوئی. اسی وجہ سے سورہ حج میں یہ بتا دیا گیا ہے کہ یہ تمہارے لیے خدا کا فیصلہ ہے، ایک نسل کا حصہ معزول ہو گیا اور دوسرے کو اب ہم دنیا والوں پر سرفرازی دے رہے ہیں. یہ جو آل العالمین کہا ہے بنی اسرائیل کے لیے، ظاہر ہے کہ آل ابراہیم آل عمران وہی ہے، تو یہ گویا دنیا والے، یہ دوسری جگہ پر مختلف اسلوب میں بیان ہوا ہے. یعنی انا اخترناہم علی علم اللہ عالمین، ہم نے بنی اسرائیل کو اپنے علم اور اپنی حکمت کی بنیاد پر، یعنی اللٹپ نہیں، دنیا والوں پر فضیلت دی. یا فضلنا علی العالمین، تو یہ ظاہر ہے کہ یہی فضیلت ہے کہ وہ اس اتمام حجت اور شہادت کے منصب پر فائز ہوئے. یہ فضیلت ہے کہ جو پھر بنی اسماعیل کو منتقل ہوئی ہے، اور سیدنا ابراہیم کے ساتھ جو ان کی نسل کو امامت کے منصب پر فائز کرنے کا فیصلہ تھا وہ اسی کا ایک حصہ ہے. ایک عام آدمی سے اسلام کس چیز کا تقاضا کرتا ہے؟ میں نے اس کو دین کا صحیح تصور کے زیر عنوان اپنی ایک مختصر تحریر میں بڑی وضاحت کے ساتھ بیان کر دیا، یعنی یہ بتا دیا ہے کہ دین کیا ہے اور اس دین کے بنیادی مطالبات کیا ہے. تو اگر آپ کے پاس وقت ہو تو آپ اس کو پڑھ لیجئے. اس میں یہ بتا دیا گیا ہے کہ ایک عام آدمی سے وہ کیا تقاضے ہیں جو اللہ تعالیٰ کا دین کرتا ہے، اور آپ دیکھیں گے کہ وہ تقاضے ایسے ہیں کہ ان میں کوئی چیز بھی غیر معمولی نوعیت کی نہیں ہے. حلال اور حرام کے مابین یا کسی چیز کے صحیح یا غلط ہونے کے بنیاد پر جو فیصلہ ہے اس کی دو اساسات ہیں. ایک اساس یہ ہے کہ آپ کی فطرت کے اندر اللہ تعالیٰ نے اس کی رہنمائی دی ہوتی ہے، اور اصل وہی، اصل الہام وہی ہے. یعنی اللہ تعالیٰ نے بنیادی رہنمائی تمام تر انسان کے اندر ودیت کر دی ہے. اس کو بیان کیا قرآن مجید میں، تعالیٰ مہا فجورہ و تقویٰ، یعنی کیا کام تقویٰ کے ہیں اور کیا کام نافرمانی کے ہیں، ان کو ہم نے الہام کر دیا انسان کے اندر، ایسا نہیں ہے کہ یہ اس کے لیے کوئی اجنبی چیز ہے. اسی چیز کو بعد میں انبیاء علیہ السلام نے معروف اور منکر سے تعبیر کیا، یعنی انسانی فطرت جن چیزوں کو اچھی چیزوں کی حیثیت سے پہچانتی ہے، جن کے بارے میں کسی استدلال کی ضرورت نہیں ہے وہ معروفات ہے، جن چیزوں کو بری چیزوں کی حیثیت سے پہچانتی ہے وہ منکرات ہے. اور یہ جو معروفات منکرات ہیں انہیں پر سارے دین کی بنیاد ہے. اس سے انسان بہت اچھی طرح سے واقف ہے، اور اگر کبھی اس کو کوئی ابہام ہوتا ہے تو بہت سے دوسرے لوگ اس کی غلطی اس پر واضح کر دیتے ہیں. البتہ تحصیت مجموعی جب انسانوں نے اس معاملے میں غلطی کی ہے، تب اللہ تعالیٰ نے اپنی شریعت کے ذریعے سے ان کی اصولی اور بنیادی رہنمائی فرما دی، اور یہ بتا دیا کہ کیا چیزیں ہیں کہ جن سے متعلق تمہیں اللہ تعالیٰ کی رہنمائی کی ضرورت ہے. وہ قرآن مجید میں بیان ہو گئی ہے، انبیاء علیہ السلام کی سنت میں بیان ہو گئی ہے، اور بالکل واضح ہے، ان کے بارے میں بھی کوئی اگلا درجے کا ابہام نہیں. رویت حلال کے لیے شرعی طور پر کیا معیار ہے؟ عرف عام میں تو سورج غروب کے بعد جب چاند نظر آ جائے تو پہلی تعریف شروع ہو جاتی ہے. 29 کے مہینے کی صورت میں پاکستان میں رویت حلال کمیٹی اسی قاعدے کے مطابق اعلان کرتی ہے، اور اس کے اعلانات عام طور پر فلکیاتی طور پر بھی صحیح ہوتے ہیں، لیکن سعودی عرب اور بعض دوسرے ممالک میں غروب آفتاب سے پہلے بھی چاند غروب ہو چکا ہوتا ہے، تب بھی وہ مہینے کا آغاز کر لیتے ہیں، یعنی وہ چاند کی تاریخ کا تعین نئے ہلال کی بجائے نئے چاند کی پیدائش سے کرتے ہیں. جب چودہ چاند جب تک 17-20 گھنٹے کا نہ ہو جائے کسی صورت میں نظر نہیں آتا. اس طریقے کی صورت میں مہینے کا آغاز ایک یا دو دن پہلے ہو جاتا ہے، خاص طور پر حج یا عیدین اور رمضان کا انعقاد شرعی طور پر اس طریقے سے جائز ہے، کیونکہ پاکستان اور سعودی عرب کے مطالعے میں اس قدر فرق نہیں ہے کہ دو دن کا فرق ہو جائے. مطالعے میں ایک دن کا فرق بھی کبھی کبھی ہو سکتا ہے، دراصل مہینے کے آغاز میں تعین کے معیار کا فرق ہے. شریعت کی ہدایات اس معاملے میں کیا ہے؟ دیکھیے، شریعت بڑی سادہ حقیقتوں پر قائم ہوتی ہے. رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات فرمائی کہ بھئی یہ چاند جو ہے اس کے حساب سے، یعنی اس کی رویت کے اعتبار سے تم لوگ اپنے روزے رکھ لیا کرو، اس کے لحاظ سے عید کر لیا کرو. اب ظاہر ہے کہ اس کا جو سادہ طریقہ انسانوں کے پاس پہلے سے موجود تھا، جس کو علمی رویت نہیں بلکہ عینی رویت کہتے ہیں ہم، یعنی آنکھوں سے لوگ دیکھ لیتے تھے یا کسی کی شہادت کے اوپر عید کر لیتے تھے، رمضان بھی شروع کر لیتے تھے. دنیا کے اندر اگر ترقی ہو جاتی ہے اور علمی رویت ایک بالکل قطعی چیز ہو جاتی ہے، یعنی کم و بیش اتنی قطعی چیز جیسے کہ عینی رویت تھی، تو اس کو بغیر کسی تردد کے اختیار کیا جا سکتا ہے. اس وقت دیکھیے، ہم نمازیں سب کی سب علمی رویت کی بنیاد پر پڑھتے ہیں، یعنی ہم میں سے کوئی بھی صبح کے وقت اٹھ کے یہ نہیں دیکھتا کہ سورج کا طلوع ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا ہے، گھڑی دیکھتا ہے، یہ علمی رویت. اسی طریقے سے ہم اپنے باقی تمام معمولات انجام دیتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں اور باقی جتنی بھی چیزیں ہیں وہ کرتے ہیں، حالانکہ ان کے بارے میں بھی سورج کے طلوع غروب محاق عروج اسی کو مقرر کیا گیا ہے. تو اس وجہ سے علمی رویت کا طریقہ اختیار کیا. اب یہ کہ علمی رویت کے معاملے میں کیا کیا جائے، یعنی ہلال کے طلوع کو لیا جائے یا چاند کی پیدائش کو لیا جائے، میرا رجحان یہ ہے کہ ہلال کے طلوع کو لینا چاہیے اور اس کو علمی طریقے سے قبول کر لینا چاہیے. اس کے لیے دیکھنے جانے کی کوئی ناگزیر شرط نہیں ہے. جو لوگ اس کے معنی یہ لیتے ہیں وہ غلط بات کرتے ہیں. رویت علمی بھی ہوتی ہے اور رویت عینی بھی ہوتی ہے، اور عینی رویت پر اللہ کے پیغمبر نے اصرار نہیں کیا. یہ فرماتے ہیں کہ ایسا نہیں ہو سکتا کہ ایک جمعے کو قرآن کا درس ہو اور ایک جمعے کو لیکچر ہو، اس میں پھر بات کوٹتی رہے گی، کیونکہ بس بسا اوقات ایک سلسلہ چل رہی ہوتی ہے. تو یہ ایک چھوٹا سا سلسلہ ہے، اس کو مکمل کرنے کے بعد انشاءاللہ درس شروع ہو جائے گا. شک قمر کی تھوڑی سی تفصیل بیان کر دیں کہ اس کی اصل وجوہات کیا تھی، یا وہی جس طرح لوگ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ کے اشارے سے رکنے کا. یہ ایک واقعہ تھا جو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں پیش آیا، ایسے ہی جیسے بہت سے واقعات آسمانوں پر پیش آتے رہتے ہیں. تو یہ بھی ایک غیر معمولی واقعہ تھا، اور اللہ تعالیٰ نے اس کے بارے میں یہ بتایا ہے کہ جب کبھی کسی پیغمبر کی بعثت ہوتی ہے تو ہم انفس و افاق میں بہت سی اپنی نشانیاں غیر معمولی طریقے پر دکھاتے ہیں. یعنی یہ کوئی معجزہ نہیں تھا، ایک واقعہ تھا جس واقعے کو دلیل بنا کر قرآن مجید نے قیامت کے واقعے کی طرف لوگوں کو متوجہ کیا. تہجد کی نماز کتنی اونچی آواز میں پڑھنی چاہیے؟ کیا سلیپنگ پارٹنر کو جو پیسہ ملتا ہے وہ سود ہے یا نہیں؟ بالکل تسلسل سے دو باتیں لکھی انہوں نے. تہجد سے سود پر، تہجد کی نماز کے بارے میں قرآن مجید نے یہ کہا ہے کہ وقت تک بین ازالے کا سبیلا لا تجر بے سلاتے کا ولا تو خافت بہا. نہ تو یہ اس طرح بلند آواز سے پڑھنی چاہیے جیسے مثلا ہم مغرب یا عشاء یا فجر کی نماز میں قرات کرتے ہیں، نہ یہ خاموش پڑھنی چاہیے جیسے ہم ظہر اور عصر پڑھتے ہیں، یہ اس کے درمیان کی آواز میں پڑھنی چاہیے. اور ظاہر ہے کہ درمیان کی آواز میں تھوڑا بہت اختلاف ہوگا، کسی آدمی کی ذرا زیادہ ہوگی کسی کم ہوگی، لیکن اللہ تعالیٰ کا حکم یہی ہے اس معاملے میں کہ تہجد کی نماز اس طرح پڑھی جائے گی. سلیپنگ پارٹنر اگر نفع میں شریک ہے اور اس نے اس کو متعین نہیں کیا ہوا یا نقصان اور نفع دونوں میں شریک ہے تو پھر وہ سود نہیں ہے. سود تو تب ہوتا ہے کہ جب آپ منفعت کو مدت کے لحاظ سے متعین کر دیتے. اگر بات یہ ہے کہ نفع ہوا تو ملے گا, نہیں ہوا تو نہیں ملے گا, تو پھر اس کو سود کیسے کہا جا سکتا. حالیہ سپریم کورٹ شریعت بینچ کا ربا کے بارے میں فیصلہ کیا ہماری قوم کے لیے اتمام حجت ہو سکتا ہے؟ یعنی اگر اس فیصلے کو تسلیم نہ کیا جائے تو خداوند تعالیٰ اس کو سزا دے, اپنی رائے دے دیجئے. اس امت کے بارے میں اب قیامت تک یہ طے ہے کہ اس کو تنبیہ کے طور پر تو کوئی سزا مل سکتی ہے, لیکن بحثیت مجموعی کوئی بڑا عذاب نہیں آ سکتا قیامت سے پہلے. یہ قرآن مجید کے اشارات سے بالکل واضح ہے. اس لیے تنبیہات ہوتی رہتی ہیں. اس قوم کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے دنیا میں وہ کیا کم تنبیہ ہے پہلے؟ کسی شخص کی موت کے بعد اس کے لواحقین میں اس کے مال کی تقسیم کا ذکر قرآن مجید میں تفصیل سے درج ہے, کیا کوئی شخص اپنی زندگی میں خود بھی کوئی وصیت کر سکتا ہے؟ اگر تو آپ زندگی میں کسی کو کوئی چیز دینا چاہتے ہیں تو اس پر کوئی پابندی نہیں ہے سوائے اس کے ظلم نہ کیجیے. یعنی یہ جو اسلام کا میراث کا قانون ہے یہ مرنے کے بعد کے لیے ہے. مرنے کے بعد کے معاملے میں آپ کو وصیت کرنا چاہتے ہیں, آپ کو حق حاصل ہے, لیکن قرآن مجید سے یہ بات بالکل واضح ہے کہ جن کے حصے اللہ نے مقرر کر دیے ہیں ان کے حق میں وصیت نہیں کر سکتے آپ, ان کے علاوہ جس کے حق میں چاہے کیجیے. کہاں تک کر سکتے ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نصیحت فرمائی کہ ایک تہائی سے زیادہ نہ کرو, اس سے حقداروں کا حق تلف ہوگا. تاہم بس یہ نصیحت ہے, اس کے کم و بیش آپ کر سکتے. کیا یہ صحیح ہے کہ نماز وہی شخص پڑھتا ہے جسے اللہ توفیق دے؟ ہر نیکی کا کام وہی کرتا ہے جس کو اللہ توفیق دے, لیکن اللہ توفیق دیتا کس کو ہے؟ اس کو دیتا ہے جو حق کا نیکی کا سچا طالب بن جاتا ہے, اس کو دیتا ہے. یعنی اللہ تعالیٰ کی توفیق کے بغیر, اللہ تعالیٰ کی مرضی کے بغیر کسی بڑے خیر کو اختیار کرنے کا ارادہ بھی پیدا نہیں ہوتا انسان میں. لیکن یہ ارادہ پیدا کب ہوتا ہے؟ یعنی اللہ تعالیٰ کا یہ فیصلہ الگ تک نہیں ہوتا کہ اس میں پیدا کر دیا اس میں پیدا نہیں کیا. جو لوگ قدر کرتے ہیں اللہ کی دی ہوئی ہدایت کی, ان کے لیے اللہ تعالیٰ کا یہ انعام ہوتا ہے. قرآن مجید سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ بندہ جب اللہ تعالیٰ کی ہدایت کی قدر کرتا ہے, ایک لمبے عرصے تک وہ اپنے آپ کو برائیوں سے بچاتا ہے, اپنی فطرت میں ہونے والی رہنمائی کی قدر کرتا ہے, تو پھر اللہ پروردگار عالم اس میں خیر کا ارادہ پیدا کرتے ہیں, پھر اس کو خیر پر عمل کرنے کی توفیق دیتے ہیں. بالکل اسی طرح اس طرح کا کوئی بندہ اگر کسی موقع پر برائی کا ارتکاب کرنے کا ارادہ کر لے تو اللہ تعالیٰ کو وہ اتنا محبوب ہو چکا ہوتا ہے اپنے نیک رویے کی وجہ سے کہ وہ ارادہ ہونے کے باوجود برائی ہونے نہیں دیتا, جیسے کہ سیدنا یوسف سے نہیں ہونے دیتا. قرآن مجید یہ بیان کرتا ہے نا کہ اگر اللہ کی برہان کو وہ نہ دیکھ لیتے اس موقع کے اوپر تو وہ ارادہ تو کر ہی چکے تھے, لیکن اللہ نے اس کو روک دیا. تو یہ اللہ تعالیٰ کی خاص عنایت ہوتی ہے. اسی طریقے سے جب کوئی بندہ سرکشی کا خدا سے گریز کا رویہ اختیار کرتا ہے, یہاں تک کہ وہ وقت آ جاتا ہے جس کو قرآن نے بیان کیا کہ میں یاشو ذکر الرحمان نقیز لہو شیطانہ ہو لہو مری, یعنی پھر اس کے بعد اس پر شیطان مسلط کر دیا جاتا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے, پھر وہ اس کے پیچھے چلتا ہے. یہاں تک کہ نوبت وہاں پہنچ جاتی ہے کہ جہاں پر اس سے خیر کا ارادہ کرنے کی صلاحیت سلب ہو جاتی ہے. اس کو قرآن ختم قلوب سے تعبیر کرتا ہے. تو توفیق اللہ ہی دیتا ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے. قرآن مجید نے بیان کیا ہے سورہ تکویر میں قریش کے بارے میں کہ یہ قرآن مجید جو ہے یہ تمہارے سامنے ایک ہدایت دعوت حق لے کر آ گیا ہے, تو تم میں سے جو شخص چاہے اب اس کی ہدایت کو قبول کر لیں. تو کہا ما تشاؤون الا ان یشاء اللہ, تم نہیں چاہتے جب تک کہ اللہ نہ چاہے. یعنی اتنا بڑا خیر کہ قرآن کی دعوت کو قبول کر دیا جائے, یہ اپنی فطرت کی ہدایت کی قدر کرنے والے کو ملتا ہے. اس کا ارادہ بھی نہیں پیدا ہو سکتا تمہارے اندر اگر تم نے یہ کام پہلے نہیں کر رکھا ہوا. تو اس وجہ سے توفیق کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ یہ علل تک مل جاتی ہے. آگے اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے کہ ان اللہ کانا علیما حکیما, اللہ اپنے علم اور حکمت کی بنیاد پر یہ توفیق دیتا ہے. اللہ تعالیٰ ایک قوم کا انتخاب کر کے ان میں ایک پیغمبر مبعوث کرتے ہیں, قوم سے کیا مراد ہے؟ جیسے ہم پاکستانی قوم ہیں یا اس سے نیچے اتر کر پنجابی سندھی پٹھان قوم ہے یا اس سے بھی نیچے راجپوت ارائی یا اور کوئی قوم ہوتے ہیں, اس کا انحصار جو ہے یہ تمدن پر ہے. یعنی یہ جو ملکوں کی بنیاد پر اب قومیں بن رہی ہیں یہ رواج ایک زمانے میں نہیں تھا. قبائلی بنیادوں پر نسلی بنیادوں پر قومیں بنتی تھی, جو جس زمانے کا رواج ہوگا اس کے لحاظ سے لفظ بولے جائیں. پیغمبر کی قوم میں انکار کرنے والوں کے لیے موت لازمی ہوتی ہے, قوم کے علاوہ پیغمبر کے مخاطبین کیوں بچ جاتے ہیں؟ حضرت نوح کے معاملے میں تو معاملہ مختلف نظر آتا ہے, قوم کے علاوہ بھی لوگ مارے گئے. ایسا بالکل نہیں ہوا. یعنی ہمیشہ یہی ہوتا ہے کہ جو عذاب آتا ہے وہ اس قوم پر آتا ہے جس پر اتمام حجت کر دیا جاتا ہے, اور جو بچائے جاتے ہیں وہ ہوتے ہیں کہ جو اہل ایمان ہوتے ہیں, پیغمبر کے ساتھی ہوتے ہیں. باقی جو کچھ تھوڑے بہت اور تنبیہات کے عذاب آتے رہتے ہیں وہ تو دنیا میں آتے ہی رہتے ہیں, لیکن خدا کی عدالت کا فیصلہ جب ہوتا ہے تو اس طرح آتا ہے. آج بھی ہزاروں لوگ ایسے پائے جاتے ہیں جو انتہائی پس ذہنی سطح پر زندگی بسر کرتے ہیں، مثلا کئی ماں نہاتے تک نہیں اور ان سے بدبو تک آ رہی ہوتی ہے، آخر اسے انہیں دین کی عرفہ باتوں اور قرآن مجید وغیرہ کے سمجھنے کا مکلف کیسے قرار دیا جا سکتا ہے؟ نیز یہ کہ ایسے لوگوں تک دین پہنچانا کن کی ذمہ داری ہے؟ دیکھیے بات یہ ہے کہ وہ انتہائی پس ذہنی سطح پر زندگی بسر کرتے ہیں، کئی ماہ تک نہاتے نہیں، ان سے بدبو آ رہی ہوتی ہے، یہ سب انہوں نے کیسے کیا؟ یعنی کیا اللہ تعالیٰ نے ان کو اس صورتحال میں پیدا کیا تھا؟ اللہ تعالیٰ نے تو ان کو شعور دے کر پیدا کیا تھا، تو انسان بسا اوقات غلط فلسفوں سے متاثر ہو کر، غلط فیصلے کر کے، اپنی فطرت کی رہنمائی کی ناقدری کر کے یہ صورت اپنے لیے پیدا کر لیتا ہے۔ تو اگر یہ اس درجے میں ہو چکی ہو کہ اللہ کی توفیق سے آدمی محروم ہو جائے، پھر تو میں آپ کچھ نہیں کر سکتے، لیکن اگر اس درجے میں نہ ہوئی ہو تو پھر یہ خیال نہ کیجیے کہ یہ آدمی کہاں پڑا ہوا ہے۔ یعنی آپ اپنا کام کیجئے، دعوت کا کام جب آپ کریں گے اور ان کی ذہنی سطح پر اتر کر اس کو پیش کریں گے تو وہ اس کو قبول کریں گے۔ یہ بات بھی یاد رکھیے کہ دعوت کا اسلوب ظاہر ہے کہ خالص علمی سطح پر جب ہوتا ہے تو انہیں لوگوں کے لیے ہوتا ہے کہ جو چیزوں کو اس سطح پہ اپریشیٹ کرتے ہیں، اور جو بہت نیچے کے لوگ ہوتے ہیں ان کے لیے اسلوب بھی عام تذکیر اور عام نصیحت کا ہو جاتا ہے، تو وہ لوگ اسی کی بنیاد پر حقائق کو سمجھ لیتے ہیں اور ان کو قبول بھی کر لیتے ہیں۔ تو اپنا کام جاری رکھنا چاہیے۔ اگر کوئی لڑکی غلط راہ پر چل پڑی ہو اور اس کے بھائی یا باپ کو بتا دیا جائے تو یہ گناہ ہے یا نہیں ہے؟ بس یہ ہے کہ اس کو اچھے اسلوب میں، اعتماد میں لے کے کسی نصیحت کے پہلو سے بتانا چاہیے تاکہ وہ اگر سنبھال سکتے ہیں تو اپنی اولاد کو سنبھال لیں، لیکن اس کا اندازہ کر لینا چاہیے کہ اس سے کوئی بڑا شر، کوئی فتنہ تو نہیں پیدا ہو جائے گا، ورنہ پھر دعا کرنی چاہیے اور انفرادی طور پر اچھے ذرائع سے بات پہنچانے کی کوشش کرنی چاہیے۔ بے شک اللہ تعالیٰ اور ملائکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں، ایمان والے تم بھی اسی طرح نبی پر درود بھیجو، جبکہ حدیث میں جو درود ہمیں ملتا ہے وہ یہ ہے کہ اللہم صلی علی محمد، وہ بتایا ہے۔ آیت میں صرف نبی پر درود بھیجنے کا حکم ہے جبکہ درود میں آل شامل ہو رہی ہے۔ واضح کر دیجئے کہ آل سے مراد کیا ہے۔ آل کا مطلب عربی زبان میں اولاد بھی ہوتا ہے اور پیروکار بھی ہوتا ہے، تو یہ لفظ جو ہے یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جو درود مروی ہے ان میں حضور کے پیروکاروں کے لیے استعمال ہوا ہے، یعنی جو آپ کی اتباع کریں، آپ کی دعوت کو قبول کریں، ان پر بھی اللہ کرم فرمائے، رحم فرمائے۔ تو یہ آپ کا خیال صحیح نہیں ہے کہ اس آیت میں، اس میں مسلمانوں کے اوپر بھی درود بھیجنے کا حکم ہے۔ یعنی درود کوئی ایسی عجیب و غریب چیز نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کے حضور میں سرفرازی کی نعمت کی دعا ہے، تو قرآن میں یہ بھی موجود ہے۔